الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ درس و بیان سنیے، ہو سکے تو درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ جائیے اور پھر آپ تھک جائیں تو جس طرح مناسب سمجھیں اس طرح بیٹھ کر بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے درس و بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ شہنشاہ مکہ المکرمہ سردار مدینہ المنورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات باکرینہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کے بیان کے اندر چند عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایمان افروز واقعات سنیں گے تاکہ پتا چلے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت اور میرے آقا علی صلاتو والسلام کی عشق سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے دل کس قدر منور تھے، کس قدر سرکار کے عشق میں تڑپا کرتے تھے۔ یہ واقعات اس نیت سے عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی آج کے اس اجتماع پاک کی برکت سے ہم سب کو عشق رسول کی دولت عطا فرمائے اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شعر کے اندر اس طرح کچھ ارشاد فرماتی ہیں کہ زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ روشن کو دیکھ لیتی تو ہاتھ کاٹنے کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ لیتی، اور بازار مصر میں خریداران یوسف اگر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار پر انوار کے اوصاف سن لیتے تو یوسف کی خریداری میں اپنا مال نہ لگاتے، اپنا مال صرف نہ کرتے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ واقعہ کہ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو دیکھا، اپنے دوستوں کو جمع کر لیا، اپنی ساتھ اپنی کچھ عورتوں کو جمع کیا اور ان کے ہاتھ میں ایک پھل اور چھری دے دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تو آپ کے حسن پر ایسی فریفتہ ہوئی کہ اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ اللہ اکبر۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ زلیخا کے ساتھ عورتوں نے اور زلیخا نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر چہرہ روشن کو دیکھ لیتی تو اپنا دل کاٹ لیتی۔ عاشقوں کے امام امام اہل سنت سے پوچھتے ہیں، اے عاشقوں کے امام، آپ بتائیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیبائی کیسی تھی، سرکار کا پیارا پیارا چہرہ کس قدر روشن تھا۔ اور جب اس واقعے کی طرف امام اہل سنت اپنا قلم اٹھاتے ہیں تو کیا خوب لکھتے ہیں، لکھتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، غور کیجئے، یہ شعر شاعری کی دنیا کا بھی ایک عظیم شاہکار ہے۔ جب شارحین ہدایت بخشش اس شعر کی جب تشریح لکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ امام اہل سنت نے کمال کر دیا کہ یا رسول اللہ، حسن یوسف پہ کٹی، وہاں پر حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی، کاٹی نہیں کٹ گئی، عورتوں کی انگلیاں کٹی۔
مردوں کی نہیں عورتوں کی انگلیاں کٹی، مگر میرے آقا کے چہرہ انور کی وہ زیبائش ہے، وہ حسین چہرہ میرے آقا کا ہے۔ ارے چہرہ دیکھنا تو دور کی بات ہے، یا رسول اللہ آپ کے نام پر مردان عرب اپنا سر کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور وہ والہانہ انداز جو صحابہ کرام کے دلوں میں موجزن تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ صحابی ہیں جن کو یہ شرف ملا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان کرتے، مبارک ہو ان نعت خوانوں کو جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھتے ہیں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا یہ صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے، اور نعت سننا خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت کے مقبول نعت گو شاعر تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبوی شریف میں منبر رکھ دیا کرتے۔ حضرت حسان اس منبر شریف پر کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار سن کر خوش ہوتے اور انہیں داد دیتے اور یوں فرماتے، اللہم اید الحسان بروح القدس، یعنی اے اللہ عزوجل تو روح القدس کے ذریعے حسان کی تائید فرما۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک شان میں کچھ یوں نعت پاک عرض کی، وہ اجمل من کلم ترکت عینی، وہ اکمل من کلم تلجم نساء، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ صاحب کمال کسی عورت نے نہیں جنا، اے میرے آقا آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ ویسے ہی پیدا کیے گئے ہیں جیسا آپ چاہتے تھے۔ اس والہانہ انداز میں سرکار کے صحابہ کرام سرکار کی ثنا خوانی کیا کرتے۔ ایک صحابیہ کا واقعہ ہے، غزوہ احد ہے، شیطان نے یہ افواہ اڑا دی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ خبر عام ہوئی تو مجاہدین پریشان ہو گئے۔ یہ پریشان کن خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو خواتین فراق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بیتاب ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مستربانہ گھروں سے نکل پڑی۔ قبیلہ بنو دینار کی ایک عورت بھی میدان جنگ کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی، راستے میں چند صحابی ملے۔ اس عورت نے بےتابی سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ وہ بولی، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں، مجھے میرے آقا کی خبر دو۔ ایک شخص بولا، تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا ہے۔ وہ صحابیہ عرض کرتی ہیں، اس کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خبر چاہیے۔ کسی نے پھر کہا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ اس عفیفہ نے یہ سب سن کر کہا تو یہ کہا، یہ تو بتلاؤ کہ کیسے ہیں شہنشاہ امم۔ صحابہ کرام نے اسے بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمدللہ بخیر و عافیت ہیں۔ اس نے بے قرار ہو کر کہا، مجھے کسی طرح محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لے چلو کہ شربت دیدار سے اپنی پیاس بجھا لوں۔ چنانچہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس عاشقہ کو پیش کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحیح و سلامت دیکھ کر کھل گئیں اور بے اختیار بول اٹھی، اے آقا آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں ہیچ ہیں۔ بڑھ کے اس نے رخ روشن کو دیکھا تو کہا، تو سلامت ہے تو سب ہیچ ہے، یہ رنج و الم جو الم، میں بھی اور باپ بھی، بیٹا بھی، برادر بھی، خدا یا نبی آپ کے ہوتے ہوئے کیا چیزیں ہم ہیں۔ اسی طرح غزوہ احد کا وقت تھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک شخص زخموں سے چور چور ہے اور بے چینی کی حالت میں کراہ رہا ہے۔ آپ اس کے پاس پہنچی، پانی پلایا، سانس اکھڑ رہی تھی، آخری وقت تھا. حضرت ام المومنین کو یوں محسوس ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے. آپ نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا اللہ عز و جل کے رسول ان پر اللہ عز و جل کی رحمتیں ہوں، کاش کوئی ان کو پیغام پہنچا دے کہ ان کا غلام زیاد دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. جا بلد کی چارہ فرمائی کرو، جان عیسیٰ ہو مسیحائی کرو. حضرت ام المومنین مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور زیاد کا پیغام پیش کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے قرار ہو کر اپنے زخمی کے سرحانے تشریف لے آئے، سرے بالی انہیں رحمت ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار بن آئی. لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، اے زیاد آنکھیں کھولو دیکھو میں آ گیا ہوں. زیاد نے آنکھیں کھول دی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھا تو وجد آ گیا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے زیاد کوئی آخری تمنا؟ حضرت زیاد بھرائی ہوئی آواز میں اتنا کہہ سکے، صرف ایک تمنا ہے. یہ کہتے ہوئے اپنا نیم جان جسم جو زخموں سے چور چور ہے گھسیٹتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا. غور تو کیجئے حضرت زیاد کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. ارے زندگی کے آخری لمحات ہیں اور اپنا سر سرکار کی گود میں رکھ دیا. اب آہستہ آہستہ آواز میں یہ آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے اور یہ الفاظ لبوں پر کھیل رہے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالی سے رب ہونے کے باعث اور اسلام سے دین ہونے کے باعث اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے کی حیثیت سے میں راضی ہوں. پھر فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ کہتے ہوئے سرکار کے قدموں میں دم توڑ دیا. نجب کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے. مولا کریم حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مبارک زندگی کے خاتمے پر ایسے انداز سے دنیا پہ جانے کے صدقے ہمیں بھی سرکار کے جلووں میں موت عطا فرمائے اور جنت البقیع میں ہم سب کو مدفن عطا فرمائے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، غور کیجئے ہمارے صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر محبت کیا کرتے. مروی ہے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب اذن اور مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے جب حادثہ قیامت نما وفات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح فرسا خبر سنی تو غم مصطفیٰ میں بے قرار ہو گئے. اسی اضطراب کے عالم میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ عز و جل تیرے پیارے حبیب کا جلوہ نگاہوں سے دور ہو گیا ہے، اے اللہ میری آنکھیں دنیا کے پر بڑے نظارے نہیں چاہتی، مولا دیدار مصطفیٰ نہ رہا تو میری یہ آنکھیں بھی لے لے. اسی وقت حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے. کچھ ایسا کرتے کرتے میرے کردگار آنکھوں میں، مولا کریم آج کے مبارک استعمال کے صدقے تیری بارگاہ میں دعا ہے، کچھ ایسا کرتے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صرف انسانی نہیں جنات ہی نہیں بلکہ حیوانات بھی محبت کیا کرتے. مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو جانوروں کو بھی بے حد صدمہ ہوا. ایک دراز گوش جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر سواری فرمایا کرتے، فا فرتے غم سے بیتاب ہو کر اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دی. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص اونٹنی بھی دیدار مصطفیٰ کے بغیر بے قرار رہنے لگی, کھانا پینا چھوڑ دیا, اسی طرح اس نے بھی جان دے دی. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ان واقعات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے, یہ احساس اجاگر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آقا سے کتنی محبت کرتے ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے تو بہت جوش سے لگاتے ہیں, مگر کیا جو عشق محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقاضا ہونا چاہیے وہ ہمارے دلوں میں موجود ہے. کیا ہم اپنے آقا سے اسی والہانہ انداز میں محبت کرتے ہیں جو ایک سچے عاشق کے دل میں ہونا چاہیے؟ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, آئیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مشہور واقعہ جو ہو سکتا ہے کئی بار آپ نے سنا ہو, ہو سکے تو ایک بار پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے, ہو سکے تو اپنے سروں کو جھکا کر اسی انداز میں سننے کی کوشش کیجئے. تصور میں لائیے کہ مدینے کی گلیاں ہیں اور کس طرح بے قرار اور والہانہ انداز میں یہ ماجرا پیش آیا تھا جب عاشق زار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مدنی آقا علی صلاتو والسلام نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو جہاں صحابہ کرام پر قیامت طاری ہوئی وہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دنیا زیر و زبر ہو گئی. صحابہ کرام علی مردوان کی گویا زندگیاں اجڑ گئیں, غم مصطفیٰ میں لوگ بے قرار ہو گئے. حضرت بلال حبشی کا تو یہ حال ہو گیا کہ آپ مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے, لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائیوں تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ ارے اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی دیدار کرا دو, یا مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ ہی بتا دو. مدینے کی گلیوں میں ہر جگہ محبوب کے قدموں کے نشان ہیں. آخر کار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جدائی کی تاب نہ لا کر مدینے سے ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حلب کو روانہ ہو گئے. تقریباً ایک سال کے بعد خواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اے بلال تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ آنکھ کھل گئی, استراب بڑھ گیا, لبیک یا سیدی, اے آقا غلام حاضر ہے, کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل نکلے. رات دن برابر سفر کرتے ہوئے آخر مرکز عشاق دیار مدینہ کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہو گئے. مدینے میں داخل ہوتے ہی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کیا مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر نہ آئے. پھر حجروں میں تلاش کیا, وہاں بھی سرکار نہ ملے. آخرکار بے قرار ہو کر مزار پرانوار پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, حلب سے غلام کو بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے, دیدار بھی نہ کرایا. روتے روتے حضرت بلال بے ہوش ہو کر قبر انور کے قریب گر گئے. اسی دوران مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ میں آمد کا شہرا ہو چکا تھا. ہر طرف گل تھا کہ مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. جب حضرت بلال کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا ہے. اب منت و سماجت شروع ہو گئی, لوگ التجائیں کر رہے ہیں, اے بلال ایک دفعہ پھر وہ درد بھری اذان سنا دو جو مدری آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سناتے تھے. بلال ہاتھ جوڑ جوڑ کر سب سے معذرت طلب کر رہے, بھائیو یہ بات میری طاقت سے باہر ہے, کیونکہ جب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا کرتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آنکھوں سے دیدار کر لیا کرتا. اے میرے پیارے بھائیوں, اب یہ بتاؤ کہ اذان میں سرکار کا دیدار کیسے ہو سکے گا؟ مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معافی دے دو, مجھ میں اب برداشت کی قوت نہیں ہے. لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال ہاتھ جوڑ جوڑ کر معذرت ہی کرتے رہے. بعض صحابہ کرام نے رائے دی کہ کسی صورت سے حسنین قریبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا لاؤ، اگر شہزادے بلال سے آزان کی فرمائش کریں گے تو بلال ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سے بلال کو بے حد محبت ہے۔ یہ رائے پسند آئی، چنانچہ ایک صاحب جا کر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا لائے، آتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، اے بلال آج ہمیں وہی آزان سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور پھر کہا، تم میرے پیارے محبوب کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باغ کے پھول ہو، جو تم کچھ کہو گے، جو کچھ تم کہو گے وہی ہوگا۔ شہزادے اگر میں نے انکار کر دیا اور کہیں تم روٹھ گئے اور مزار میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کہیں رنجیدہ نہ ہو جائیں، آپ کی بات میں نہیں ٹال سکتا۔ یہ کہہ کر اب حضرت بلال نے آزان شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینے کی فضاؤں میں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسوز آواز گونجی تو اہل مدینہ کے دل دہل گئے۔ مہینوں کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان سن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بن گیا۔ لوگ روتے روتے بیتابانہ مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا، عورتیں بچے سبھی مضطربانہ گلیوں میں نکل آئے۔ لوگ غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نڈال ہو رہے تھے، ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ہزارہا چیخیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئی جس سے فضا دہل گئی، مرد عورتیں سبھی زارو کتار رو رہے تھے، ننے ننے بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر پوچھ رہے تھے، امی جان سرکار کے محسن بلال تو آ گئے مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب مدینے تشریف لائیں گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت بلال نے پکارا تو بے ساختہ نظر منبر رسول کی طرف اٹھی، آہ منبر خالی تھا، مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا، ہجر رسول سے بے چین ہو گئے اور غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ بہت دیر کے بعد ہوش آیا تو اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اے کاش کاش قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، غور کیجئے، یہ واقعات ہمیں عشق رسول کا درس دیتے ہیں اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جام بھر بھر کر پلاتا ہے۔ غور تو کیجئے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کس قدر محبت کرتے ہیں، کیا واقعی محبت کرتے ہیں یا فقط زبانی دعویٰ ہے؟ آج مال سے تو محبت ہے، اپنے گھر والوں سے تو محبت ہے، آج دنیا کے محبت میں تو گرفتار ہیں، مگر کیا آقا سے محبت کا دعویٰ سچا ہے؟ ارے وہ آقا جو ہمیں کبھی نہ بھولے۔ معراج کے واقعات ہم نے سنے، میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے رب حبلی امتی کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، جب معراج کی شب رب العالمین کی بارگاہ میں گئے وہاں بھی گناہگار امت کو نہ بھولے۔ معراج کے واقعات جب بھی پڑھتے ہیں، جب بھی سنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے میرے آقا وہاں بھی اپنی امت کو یاد کرتے رہے۔ ایک شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں کس انداز میں عرض کی، شاہ نے کی عرض، امت گناہگار، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے، فکر روضے جگا آج کی رات ہے، پھر یہاں ماہ پائے نبی تو میرے
میرا چاند ہے اور تارے نبی، ایسا گھبرانا ہے میرے پیارے نبی، بخش دوں گا قیامت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔
تو میرے آقا وہاں بھی نہ بھولے، جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، کسی صحابی نے کان قریب کیے، تو اس وقت بھی رب حبلی امتی کی صدائے ہیں۔ امام اہل سنت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، جو نہ بھولا
بھولا
ہم غریبوں کو رضا،
جو نہ بھولا
بھولا
ہم غریبوں کو رضا،
یاد کی اپنی عادت کی۔ ہم غور کریں، ہمارے آقا تو ہمیں نہ بھولے، ہم آقا کو بھول گئے، آپ کے فرمانان کو بھول گئے، آپ کی تعلیم کو بھول گئے، آپ کے عشق سے اپنے دلوں کو منور کرنا چھوڑ دیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ کیسا عشق ہے کہ زبان سے تو دعویٰ ہو مگر سرکار کے دشمنوں جیسا چہرہ بنایا جائے۔ ارے یہ کیسا عشق ہے کہ زبان سے تو دعویٰ ہو مگر لباس سرکار کے دشمنوں والا پہنا جائے۔ یہ کیسا عشق ہے کہ زبان سے تو دعویٰ ہو مگر طور طریقے انگریزوں کے اپنائے ہوئے ہوں۔ نہیں، یہ غلامی نہیں ہے، یہ عشق رسول نہیں ہے۔ ارے میرے آقا تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھتے رہے، ارے یہاں نہیں، قیامت کے دن بھی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت ہوگی، وہی آقا کہ جو نبیوں کے سردار ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی، آقا یہاں تو جب دل گھبراتا ہے، جب بے چینی کی کیفیت ہو جاتی ہے، آقا آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں تو دل کو چین مل جاتا ہے، اگر قیامت کے دن آپ کا دیدار کرنا ہوگا تو کہاں ڈھونڈوں گا آقا؟ قیامت کے دن تو آپ کے قریب مرسلین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، یا رسول اللہ وہاں آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ میرے آقا نے یہ نہ فرمایا کہ اے میرے صحابی، اگر مجھے تلاش کرنا ہو تو میں بہت بڑے نورانی منبر پر بیٹھا ہوں گا کیونکہ میں نبیوں کا سردار ہوں۔ ارے نہیں، میرے غم خوار آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، اگر مجھے تلاش کرنا ہو، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، تو مجھے حوض کوثر پر تلاش کر لینا، جہاں اپنے گناہگار امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہا ہوں۔ آقا اگر وہاں نہ پاؤں تو کہاں ڈھونڈوں؟ ارشاد فرمایا، اگر وہاں نہ پاؤ تو پل صراط پر ڈھونڈ لینا، جہاں رب سلیم کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنے گناہگار امتیوں کو پل سے پار کروا رہا ہوں گا۔ کہا، آقا اگر وہاں نہ پاؤں؟ کہا، اگر وہاں نہ پاؤ تو مجھے میزان عمل پر ڈھونڈ لینا، جہاں اپنے کرم سے اپنے گناہگار امتیوں کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا۔ کہا، آقا اگر وہاں نہ پاؤں؟ تو کہا، میرے صحابی، ان تینوں جگہ کے علاوہ تم مجھے اور کہیں نہیں پاؤ گے۔ ارے وہ آقا اس دن بھی اس گناہگار امت کا خیال رکھے ہوئے ہوں گے۔ مولانا حسن رضا خان کس پیارے انداز میں اس منظر کیا اس واقعے کی منظر کشی کرتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ پاک دل کے نہیں
جس کو اپنا اندیشہ
ہجوم میں فکر و تردد میں گھر گیا ہوگا، عزیز مرید کو ماں جس پہ تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ جس طرح عزیز بچے کو ماں تلاش کرتی ہے، اس طرح آقا گناہگار امتوں کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ آنکھیں اٹھاتا ہوگا، کوئی کہے گا تیاری ہے تاج والے کی، تو کوئی تھام کے دامن بچل گیا ہوگا۔ کسی کو لے کے چلے گئے نہیں، کسی کے بارے میں حکم دے دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ، کسی کو لے کے چلے گئے فرشتے سوئے جہیم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا۔ آقا مجھے جہنم میں لے جانے کا حکم سنا دیا گیا، آقا مدد کو آ جاؤ، وہ ان کا راستہ پھر 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 دیکھتا ہوگا۔ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سارے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ کہیں گے اور محشر کا میدان، کئی انبیاء کے دربار میں حاضر ہوگا، ہماری مدد کیجئے۔ کئی انبیاء کہیں گے کہ آج ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اذهبوا الى غيري، کہیں گے اور نبی، اذهبوا الى غيري، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا۔ اے میرے غلامو آ جاؤ، میں آج اسی دن کے لیے ہوں۔ غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اس دن جب سرکار کے دربار میں حاضر ہوئے اور آقا نے کہہ دیا کہ جاؤ میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا، ہمارا کیا بنے گا؟ اگر آقا نے یہ کہہ دیا کہ تم تک میری یہ حدیث نہ پہنچی تھی، مفہوم حدیث کہ جو میری سنت سے منہ موڑے میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا، اگر میرے آقا یہ ارشاد فرما دے کہ میری حدیث تم تک نہ پہنچی کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مجھے پست کرو اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ، اور میرے آقا نے اگر ہم سے منہ موڑ لیا ہم کہاں جائیں گے؟ ارے آج دنیاوی فیشن پہ عمل کرنا، دنیاوی طور طریقوں پر عمل کرنا اپنی زندگی کے لیے ہم بہترین سمجھتے ہیں، ارے مرنے کے بعد قبر میں بھی تو آقا کا جلوہ دکھایا جائے گا۔ جو تین سوال ہوں گے اس میں تیسرا سوال ہی یہی ہے کہ آقا کا پیارا چہرہ دکھا کر سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ہذا الرجل، ارے جب آقا کا چہرہ دکھایا جائے گا تو کس بو سے اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ کہ زندگی بھر تو گناہ کرتے رہے، زندگی بھر تو سنتوں کو پامال کرتے رہے، زندگی بھر تو آقا کے دشمنوں کے طریقوں پر عمل کرتے رہے، کس منہ سے آقا کو چہرہ دکھائیں گے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلی حضرت کے اس پیغام کو یاد رکھیے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، اپنے دل میں آقا کی یاد کو بسا لیجئے، سروں پر امامہ سجائیں گے جب امامہ باندھیں گے تو آقا کی یاد آ جائے گی، چہرے پر داڑھی سجائیں گے داڑھی رکھیں گے تو آقا کی یاد دل منور کر دے گی، جب سرکار کی سنتوں کے مطابق چلیں گے، لباس پہنیں گے، کھانا کھائیں گے، آرام کریں گے، گفتگو کریں گے، ارے سرکار کی سنت کے مطابق ہی کاروبار زندگی کریں گے تو انشاءاللہ آقا کی یاد سے دل منور ہوتا چلا جائے گا، اور پھر جب سرکار کی بارگاہ میں قبر میں جب سرکار کا دیدار کرایا جائے گا تو انشاءاللہ خوشی خوشی آقا کے دربار میں حاضری کا شرف ملے گا، آنکھیں دیدار سے ٹھنڈی بھی کریں گے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دامن رحمت میں چھپا لیں گے۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے، آئیے اس پیغام کو قبول کیجئے، اور صرف زبانی دعووں کے ساتھ نہیں، فارمیلٹی کے ساتھ نہیں، بلکہ سچے دل کے ساتھ سرکار کے سچے عاشق بنتے ہوئے اس بات کا ثبوت دیجئے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر بھرپور عمل کریں گے اور سرکار کے دشمنوں کے طریقوں پر عمل نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ ذیشان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے، اے اچھائی مانگنے والے مکمل کر اور خوش ہو جا، اور اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر، ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اللہ تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں رحمتوں اور بخششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور میرے آقا فرماتے ہیں اور ہر روز 1,000,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29th رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعہ کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے، اور پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔
اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں ماہ رمضان میں لاکھوں کروڑوں کی بخشش ہوتی ہے، وہاں ایک بات بہت غور طلب ہے، بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہمیں ماہ رمضان کا ادب تو کرنا ہی کرنا ہے، نیکیاں انشاءاللہ خوب کرنی ہے، لیکن ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہمیں گناہوں سے بھی بھرپور بچنا ہے، کہ جس طرح اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، وہاں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس ماہ مبارک میں اگر کوئی بد نصیب گناہ کرتا ہے، اگر اس ماہ مبارک میں اگر کوئی بد نصیب برے اعمال کرتا ہے، تو وہ بہت بڑے عذاب کا موجب اور اس عذاب کا مستحق بن سکتا ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک جس کا مفہوم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ عز و جل اس کے ایک سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ آج رمضان میں بھی گناہ کیے جاتے ہیں، معاذ اللہ فلمیں ڈرامے دیکھے جاتے ہیں کہ روزے میں ٹائم پاس نہیں ہوتا، معاذ اللہ گانے سنے جاتے ہیں، رمضان کی راتوں میں تاش کرکٹ اور نہ جانے کون کون سے کھیل کھیل کر مسلمانوں کو بھی تکلیف دی جاتی ہے، اور اپنے نامہ اعمال میں بھی نہ جانے کتنے گناہ کیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ماہ مبارک میں اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے جس کی چند اقتباسات عرض کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی، تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا، تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے، یعنی گناہوں کی سزا بھی سخت کر دی جاتی ہے۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، اور ماہ رمضان میں کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ اور ماہ رمضان میں گناہوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی ہمیں فراہم کرتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدری ماحول کے قربان شیخ طریقت امیر اہل سنت پر قربان کہ آپ نے الحمدللہ امت کی خیرخواہی کے جذبے کے تحت جہاں بہت سارے شعبوں میں کام کیا اور بہت سارے مدنی کام ہمیں عطا فرمائے، وہاں ایک بہترین مدنی کام یہ عطا فرمایا کہ ماہ رمضان میں 30 روزہ اعتکاف کروایا جاتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں فقط نیکیاں ہی نیکیاں کماؤں، 11 مہینے پڑے دنیا کے کام کرنے کے لیے، تو کیوں نہ 30 دن اعتکاف کر لیا جائے، 300 دن مسجد میں رہیں گے، تہجد کی نماز بھی ملے گی، عبادتیں کرتے رہیں گے، تلاوت ہوتی رہے گی۔ اور فقط اعتکاف ہمارے یہاں مسجد میں ٹھہرنے کا نام نہیں، بلکہ پورا مہینہ تربیت بھی کی جاتی ہے، قرآن سکھایا جائے گا، نماز سکھائی جائے گی، وضو غسل نہ جانے کتنے فرائض علوم ہمیں انشاءاللہ سکھائے جائیں گے۔ تو الحمدللہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے اندر نہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے نہ تاریخ میں دیکھتے ہیں، بہت پہلے صحابہ اکرام کے دور میں ہم نے یہ پڑھا، ورنہ گزشتہ 300-400-500 سالوں کے اندر ایسی کوئی واضح مثال نہیں ملتی جہاں کسی تحریک نے یہ کام کیا ہو کہ ہزاروں کی تعداد میں اسلامی بھائی 30 روزہ اعتکاف کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے ہوں۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا عظیم کارنامہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس سال بھی دنیا کے کئی ممالک کے کئی شہروں میں 30 روزہ اعتکاف کروایا جائے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آگے بڑھیے، ہمت کیجئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کے ہونے کی مضبوط دلیل دیجئے کہ انشاءاللہ 30 دن اعتکاف کر کے مزید کس طرح نیکی کی دعوت عام کرنی ہے وہ سیکھیں گے، اور اعتکاف سے فارغ ہو کر انشاءاللہ مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں گے۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ 30 روزہ اعتکاف کون کون کریں گے انشاءاللہ۔ یہ برکتوں اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے۔ 30 دن کے اعتکاف کو مدنی قافلہ مجلس نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جو اسلامی بھائی 30 دن کا اعتکاف کریں گے ان کے 30 دن کا مدنی قافلہ بھی شمار کر لیا جائے گا۔ تو جو 12 ماہ میں ہمارا یہ مدنی انعام بھی ہمیں 30 دن سفر کرنا ہے، تو نیت کریں انشاءاللہ 30 دن کا اعتکاف کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو 30 دن کی نیت نہ کر سکے وہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 10 دن کے جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی جو کہ الحمدللہ دنیا کے 70 سے زائد ممالک اور 41 سے زیادہ شعبہ جات میں کام کر رہی ہے، اور الحمدللہ بہت ہی پیارے انداز میں دنیا کے کئی ممالک کے اندر دعوت اسلامی کی بہاریں ہیں. الحمدللہ پچھلے دنوں دعوت اسلامی کا ایک مبلغین امریکہ کے سفر پر گئے، اور وہاں الحمدللہ 11 مقامات پر دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوئے. اسی طرح انگلینڈ کے اندر پچھلے ہی چند دنوں پہلے 26 جولائی کو برمنگم کے شہر میں انگلینڈ اور یو کے اور یورپ سطح کا اجتماع ہوا. وہاں کے علماء کرام اور عوام کا کہنا یہ ہے کہ یہ اجتماع یو کے کی تاریخ کا، یعنی انگلینڈ کی تاریخ کا، اہل سنت والجماعت کا سب سے بڑا اجتماع تھا. اب انشاءاللہ آپ کو چند جھلکیاں دعوت اسلامی کے شعبہ جات کی دکھائی جائیں گی. توجہ کے ساتھ اسکرین کی طرف نظر کر لیجئے، یہ جھلکیاں آپ دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ دعوت اسلامی کس پیارے انداز میں اور کس قدر بڑے پیمانے پر مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہی ہے.
اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلام
کی گئی کہ آپ کو دعوت اسلامی کے چند شعبہ جات بتائے جائیں. 41 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، اور یقیناً یہ سب ہم نہیں پیش کر سکے، بالخصوص جو ہمارے نئے اسلامی بھائی ہیں، اور بہت سے پرانے اسلامی بھائیوں کو بھی کس انداز سے کام ہو رہا ہے یہ نہیں پتا ہوتا. سنتے تو بہت ہیں کہ دعوت اسلامی کے کئی شعبہ جات ہیں، ہم نے آج مختصر سے وقت میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کبھی غور کریں کہ ہم اپنے چھوٹا سا گھر چلاتے ہیں، اس کا بجٹ بنانا پڑتا ہے، اس کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے. گھر میں کبھی چھوٹی سی دعوت ہو جائے، 50, 100, 200 اسلامی بھائیوں کا انتظام کرنا پڑ جائے، تو کبھی کبھی تو رات کی نیند نہیں آتی کہ ٹینشن ہو جاتا ہے کہ گھر کا انتظام دعوت کس طرح ہوگی، اتنے سارے اخراجات ہوں گے، مہمان خوش بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. دعوت اسلامی الحمدللہ ہر سال حج کے بعد مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع کرتی ہے. لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں. جنہوں نے ملتان کا منظر دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، تو صرف مدینہ الاولیاء ملتان میں نہیں، پھر اس کے بعد صوبائی سطح پر کتنے اجتماعات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد الحمدللہ اس کے کتنے اخراجات ہوں گے کبھی ہم نے سوچا. اسی طرح جامعہ المدینہ ابھی ہم نے سنا. اب میں 41 شعبہ جات پر اگر فردن فردن بریفنگ دینے جاؤں تو بہت وقت نکل جائے گا. میں صرف ایک شعبے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. جامعہ المدینہ دعوت اسلامی کا یہ ایک شعبہ ہے جس میں علماء کرام درس نظامی پڑھتے ہیں، جو طلبہ پڑھتے ہیں اور عالم بنتے ہیں. الحمدللہ اس ایک شعبے کو چلانے کے لیے دعوت اسلامی کو سالانہ 12 کروڑ روپے سے زیادہ کے اخراجات ہوتے ہیں صرف ایک شعبے کو چلانے کے لیے. اب آپ سوچیں 41 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، کتنے اخراجات ہوں گے. مدرسۃ المدینہ کو لے لیجیے جس میں ہم نے سنا 50,000 سے زیادہ مدنی منے، اور پھر مدنی منیا الگ ہیں قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. آلموسٹ 10 سے 11 کروڑ روپے ہمیں مدرسۃ المدینہ کے لیے حاجت ہے. مدنی چینل باہر اٹھا رہے ہیں، آپ سب دیکھتے ہیں مدنی چینل کتنا پیارا مدنی دعوت اسلامی نے کام شروع کیا، شعبہ شروع کیا. مدنی چینل پر اس وقت ہمارے اپروکسیمیٹلی اندازن 7 سے 8 کروڑ روپے سالانہ جاری ہیں. اور پچھلے دنوں یو ایس اے اور یو کے، یعنی امریکہ اور یورپ اور یو کے انگلینڈ کو کور کرنے کے لیے ہماری میٹنگز ہوئی، تو صرف امریکہ میں شروع کرنے کے لیے ہمیں ماہانہ پر منتھ آلموسٹ $25,000، اور اگر یو کے میں ہم شروع کرتے ہیں تو آلموسٹ £35,000 پر منتھ. اگر ان دونوں کو جمع کریں تو ماہانہ 70 لاکھ روپے پاکستانی، ماہانہ 70 لاکھ روپے ہمیں فیس پے کرنی پڑے گی جب جا کے یو کے اور امریکہ کے اندر ہم سیٹلائٹ کے ذریعے آن ایئر ہوں گے. ابھی مدنی چینل وہاں پر انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے اور اس پیارے انداز میں دیکھا جا رہا ہے. میں نے خود دیکھا کہ وہاں بڑی بڑی اسکرین لگا کے اسلامی بھائی الحمدللہ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں. جب مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ نے یہاں پر مدنی مکالمہ یہاں بھی سننے کو یہ آیا کہ جس طرح روڈوں پہ سناٹا ہو جاتا ہے، اس طرح الحمدللہ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں پاکستان میں یہ دیکھا گیا. مگر امریکہ، یورپ، کئی شہروں کے اندر اسلامی بھائیوں نے اجتماعی صورت میں جمع ہو کر الحمدللہ وہ مدنی مکالمہ دیکھا، اور مدنی مکالمہ دیکھ رہے تھے اور اسلامی بھائی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مفتی فاروق کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے. تو یہ مدنی چینل کی باہر ہے دنیا بھر میں. اب لیکن یہ سارا کام کرنے کے لیے کتنے اخراجات کی حاجت ہوگی. میں مدنی چینل ہی کی آپ کو ایک بہار سناؤں. دعوت اسلامی کے ہر شعبے کی اپنی نت نئی بہار ہے. پچھلے دنوں شب معراج کا اجتماع ہو رہا تھا 27 شریف کا امریکہ کے شہر ہیوسٹن کے اندر. فیضان مدینہ الحمدللہ ہمارا امریکہ کے کئی شہروں میں قائم ہے، انگلینڈ کے کئی شہروں میں فیضان مدینہ قائم ہے الحمدللہ. نیو یارک امریکہ کے شہر، نیو یارک، بالٹی مور، شکاگو، ہیوسٹن اور کیلیفورنیا میں فیضان مدینہ قائم ہے. ہمارے میرے ساتھ سفر میں اس وقت الحمدللہ کینیڈا کی کابینہ کے نگران بھی میرے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ. کینیڈا کے اندر ہمارا ٹورنٹو، مونٹریال اور کیلگری کے اندر فیضان مدینہ قائم ہے. اسی طرح یو کے کے اندر الحمدللہ ہمارا صرف ایک انگلینڈ ملک کے اندر ایکرنگٹن، بریڈ فورڈ، برمنگم کے اندر فیضان مدینہ قائم ہے. تو الحمدللہ کروڑوں کروڑ، مطلب آپ کو اگر کیلکولیشن کریں تو کروڑوں اربوں روپے کی الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے یہ خدمات جاری ہیں. تو میں ایک آپ کو باہر سناؤں. وہاں اجتماع ہو رہا تھا ہیوسٹن کے اندر، تو ایک اسلامی بھائی تشریف لائے اور آ کر کہتے ہیں کہ آج میری زندگی کا امریکہ کے اندر یہ میرا پہلا اجتماع ہے جو میں اٹینڈ کر رہا ہوں. تو کسی اسلامی بھائی نے سوال کیا کہ کیسے آپ کو پتا چلا کہ یہاں اجتماع ہو رہا ہے، دعوت اسلامی کے بارے میں آپ کیسے متعارف ہوئے. وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں میں یہاں سے 350 مائل دور، ہیوسٹن سے 350 مائل دور ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے کارتچ. وہ امریکہ کا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے. وہ بتاتے ہیں کہ اس کارتچ ایریا کے اندر فقط 3 مسلمان رہتے ہیں، صرف 3 مسلمان رہتے ہیں. میں اس گاؤں میں، اس ٹاؤن میں رہتا ہوں، اور وہاں میں نے انٹرنیٹ کے ذریعے دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھنا شروع کر دیا. مدنی چینل دیکھتا رہا دیکھتا رہا، میں نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی. مدنی چینل پر امامہ دیکھا تو سر پہ امامہ سجا لیا، چہرے پر داڑھی سجا لی. اور الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے اجتماع میں آیا ہوں اور اب نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر مہینے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اب بتائیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں 3 مسلمان تھے وہاں کب ہم پہنچتے اور نیکی کی دعوت دیتے؟ قربان جائیے مدنی چینل پر کہ جہاں 3 مسلمان تھے وہاں پہنچ کر ایک اسلامی بھائی کی زندگی کو تبدیل کر دیا. تو اب مدنی چینل کی باریں, ہم نے مدنی چینل کو عام بھی کرنا ہے, اس کو سپورٹ بھی کرنا ہے, تو اتنے بڑے سسٹم کو چلانے کے لیے آپ امیجن کریں کہ ہمیں کتنے اخراجات کی حاجت ہوگی. تو جب اتنا بڑا کام ہو رہا ہو, آپ کے سامنے ہم نے پریزنٹیشن پیش کی, تو ہمیں کس قدر دل کھول کر اپنے احتیاط بھی دینے چاہیے, اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں سے مل کر احتیاط جمع کرنے چاہیے کہ کیا معلوم میری ایک خدمت کے ذریعے, اب جامعۃ المدینہ کے میں نے جس طرح عرض کیا ہم نے آپ کی سہولت کے لیے اس کی مد بنائی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک عالم دین کو سپورٹ کریں, ایک طالب علم کو سپورٹ کریں جو 8 سال اپنا درس نظامی کا کورس کر لے, تو اندازاً اپروکسیمیٹلی 1,63,000 روپے اگر ہم دے دیں اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ, تو 8 سال ایک طالب علم علم دین حاصل کرے گا اور عالم بن سکتا ہے ہمارے اس 1,63,000 کے سپورٹ سے. کیا معلوم قیامت کے دن, کیونکہ علماء کے فضائل میں آتا ہے کہ جب لوگوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا, علماء کو روک لیا جائے گا کہ رکو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جنت میں ساتھ لے جاؤ, تو کیا پتا کوئی عالم ہمارا ہاتھ پکڑ لے کہ حضرت آپ نے تعاون کیا تھا, چلیے میں آپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاتا ہوں. تو اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے, اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے جس قدر ہو سکے آپ تعاون کیجیے, جس شعبے میں آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں, جیلوں میں کام ہو رہا ہے, کوئی کہتے ہیں جناب ہم دوائیوں میں ہم مریضوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, دعوت اسلامی کا اپنا ہاسپٹل بھی قائم ہے, کون سا شعبہ ہے جس میں دعوت اسلامی آپ کو موقع نہیں دیتی کہ آپ آگے بڑھیے اور مسلمانوں کی خدمت کیجئے اور دین کے اس عظیم کام میں شامل ہو جائیے. تو میں گزارش کرتا ہوں سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں ابھی بھی اور رمضان کے آخر میں بھی انشاءاللہ بھرپور کوشش کر کے اپنے احتیاط بھی دیں گے اور انشاءاللہ اپنے دوستوں احباب اور رشتہ داروں سے بھی احتیاط جمع کروائیں گے انشاءاللہ, لاکھوں لاکھ روپے مل کر کریں گے انشاءاللہ. ہاں تو ہاتھ بھی کوئی نیت کرنا چاہے تو انشاءاللہ نیت کر سکتے ہیں. سبحان اللہ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے 26,000 کا چیک ہاتھوں ہاتھ عطا فرما دیا ہے. تو یہ دیکھیں نا ہاتھوں ہاتھ نیکی کے کام میں دیر کس بات کی, چلے ماشاءاللہ کچھ اور بھی اسلامی بھائی لے کر آ رہے ہیں. تو جو بھی اسلامی بھائی نیت کرنا چاہیں, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لے کر آئے ہوں گے, کچھ یہ کہ نیتوں کا اظہار کر دیں. سبحان اللہ 26,000, 1,12,000, سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ 26,000, 26,000 والے ہیں ماشاءاللہ. اب یہ جو نئے اسلامی بھائی سوچ رہے ہوں گے یہ 26,000 کیوں, 25,000 کیوں نہیں, راؤنڈ فگر تو 25,000 بنتا ہے. تو 26,000 کو نسبت ہمارے مرشد سے ہے, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا یوم پیدائش 26 رمضان المبارک ہے, تو 26,000 میں 25,000 بھی شامل ہے اعلی حضرت کی. مان اللہ ماشاءاللہ 30,000 روپے کا چیک اسلامی بھائی لائے ہیں, ماشاءاللہ 1,50,000 روپے ماشاءاللہ کیش بھی اسلامی بھائی دے رہے ہیں. دیکھیں اب کئی اسلامی بھائی مایوس نہ ہوں, آپ کو موقع ابھی بھی دینے کا دیا جائے گا, بعد میں بھی آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ. دعوت اسلامی کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم سب مل کر کوشش کریں, اتنی حاجت ہے کہ ہم جتنے احتیاط جمع کریں اتنے کم ہیں کہ ہمیں اور بھی شعبوں میں کام کرنا ہے. ماشاءاللہ 2,26,000 روپے, 15,000 روپے ماشاءاللہ. مزید اسلام میں کوششیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اگر کوئی نیت اپنی بھجوانا چاہے نا, کوئی حرض, 5,000 روپے ماشاءاللہ نیت بھجوانا چاہے, پرچی پر لکھ کر نیت بھیج دے, کھڑے ہو کے نیت کرنا چاہے, میں ایک عالم کا خرچ برداشت کروں گا, میں دو عالم کا خرچ برداشت کروں گا انشاءاللہ, 1,26,000 روپے, تو وہ بھی نیتیں کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو کیوں محروم رکھتے ہیں, کیا معلوم آج کی نیت کرنا ہماری مغفرت کا سبب بن جائے, اپنے مرحومین کے لیے اپنے والدین کے اصال ثواب کی نیت کریں انشاءاللہ کہ ایک عالم دین کا خرچ میں برداشت کروں گا, دو علم. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے جو غریب ہیں ماشاءاللہ, 2,26,000, 4,00,000 اور 4,00,000 ماشاءاللہ 2,77,000 ماشاءاللہ. اب دیکھیں اس میں جو ہمارے اسلامی بھائی یہ مایوس نہ ہو کہ بھائی یہ تو لاکھوں کے چیک دے رہے ہیں ہم تو نہیں دے سکتے, یاد رکھیں ہمیشہ سخاوت کا تعلق جو ہے نا وہ مال سے نہیں ہے, وہ دل سے. کسی کے پاس لاکھ روپے ہیں اور اس نے 10,000 روپے دیے, اور کسی کے پاس ہیں 100 روپے اس نے 50 روپے دے دیے, تو اگر کیلکولیشن کریں تو وہ 50 روپے زیادہ ہیں کیونکہ اس نے 50% دے دیے, تو یہ کبھی بھی غمزدہ نہ ہو. لیکن آپ کوشش تو کر سکتے ہیں, خود نہیں دے سکتے کروا تو سکتے ہیں, تو سب نیت کر لیں انشاءاللہ کم از کم ایک عالم دین کا خرچ جو ہے, ایک طالب علم کا 8 سال کا خرچ جو ہے میں یا تو کر لوں گا یا کرواؤں گا انشاءاللہ. اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے انشاءاللہ مارکیٹ والوں سے مل جل کر انشاءاللہ ہم اس کو بھرپور کوشش کریں گے، اور حیدرآباد والے انشاءاللہ کسی شہر سے پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جن جن اسلامی بھائیوں نے چیک دیے، جنہوں نے پیسے دیے، جنہوں نے نیتیں کی، جو نیتیں نہیں کر سکے دل میں تڑپ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے. اور یقین جانیے یہ ہمارے مال کی خوش قسمتی ہے کہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں لگ رہا ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ ہی نے عطا کیا، اللہ نے توفیق دی، اور اللہ کی توفیق سے ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ ہی ثواب عطا فرماتا ہے. ہمارا تو کوئی کردار نہ رہا نا، اللہ نے دیا، اللہ نے توفیق دی، ہم نے اللہ کی راہ میں دیا، اللہ نے ثواب عطا فرمایا، ہمارا کردار کیا رہا؟ بس نیکیاں کما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں سوچ عطا فرمائے کہ اللہ کے دیے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان المبارک خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، اور رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.